بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، جمعہ 8 اکتوبر 1999، مسجد دار السلام باغ جناح لاہور میں جناب ڈاکٹر سارم صاحب نے دین کے کارکنوں کو ہدایت کے موضوع پر خطاب فرمایا. شکریہ.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة العنكبوت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فقال عز وجل: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فقال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. آمين يا رب العالمين. کئی دنوں سے سورہ کہف کی آیات 27-29، سورہ عنکبوت کی آیات 45-46، سورہ شورا کی آیات 13-15 اور سورہ عبس کی آیات 1-16 کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و اقامت دین کی جس جد و جہد کے آپ قائد بھی تھے، امیر بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، ان حیثیتوں سے جو ہدایات دی گئی، خاص طور پر اس دور میں جبکہ ابھی اہل ایمان کمزور تھے، کفر کا غلبہ تھا اور دائیں بائیں سے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی، اہل ایمان میں سے جو کمزور تھے غلاموں کا طبقہ تھا، حلیفوں کا طبقہ تھا، پھر نوجوانوں کا طبقہ تھا جن پر بزرگوں کو اختیار حاصل ہوتا ہی ہے، وہ سخت قسم کی پرسیکیوشن، تشدد، ٹارچر کی چکیوں میں پس رہے تھے. ان حالات میں کیا ہدایات تھی؟ اور پھر یہ کہ خاص طور پر ایک خاص مسئلے میں جو بالکل فطری اور منطقی اشتہار تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی یہ کہ ان حالات میں جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، سردار ہیں اپنی قوم کے، اپنے اپنے گھرانوں کے، اپنے اپنے قبیلوں کے، ان کی طرف خصوصی توجہ دی جائے، اس لیے کہ ان میں سے ایک کا ایمان لانا بھی ایمان کے لیے اور اہل ایمان کے لیے تقویت کا موجب ہو سکتا ہے. جیسے کہ حضور نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر عمر بن حشام یعنی ابو جہل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ان دونوں میں سے تو کسی ایک کو تو میری جھولی میں ضرور ڈال دیں. لیکن یہ کہ اس میں ذرا حد اعتدال سے جو تجاوز ہو رہا تھا کہ ان کی طرف آپ کا اتفاق اور آپ کی توجہ اتنی بڑھ گئی تھی کہ جو فقراء صحابہ تھے ان کی طرف سے کچھ بے توجہی کو عدم التفاق کی شکل بن گئی تھی، جس سے کہ ان میں ایک احساس محرومی پیدا ہو رہا تھا. تو اس پر آپ کو کاؤنسلنگ بھی کی گئی، ہدایت بھی دی گئی، گرفت بھی کی گئی کہ ایسا نہ کیجیے. ان ہدایات کے پردے میں ابد الآباد تک کے لیے، اس لیے کہ یہ دین صرف اہل عرب کے لیے تو نہیں آیا تھا، یہ تو پوری نوع انسانی کے لیے آیا تھا، اور یہ موقت نہیں تھا کہ آئندہ رسول کے آنے کے بعد پھر یہ دین ختم ہو جائے، بلکہ یہ تو تا قیام قیامت قائم رہنے والا دین ہے. حضور آخری رسول اللہ کے، اس حوالے سے آپ کے بعد سے لے کر تا قیام قیامت جو لوگ بھی دعوت اور اقامت دین کی جد و جہد میں لگیں گے، ظاہر بات ہے ان کے قائد ہوں گے، ان کے رہنما ہوں گے، ان کے عمراء ہوں گے، ان کے لیے بھی ہدایات جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے گویا کہ ابدی اور سرمدی ہدایات آ گئی. لیکن آج میں یہ چاہتا ہوں کہ سورہ عنکبوت ہی کے 7 آیات کے حوالے سے دعوت و اقامت دین کی جدوجہد کے جو عام کارکن ہیں ان کے لیے جو ہدایات ہیں ان سے کیا کہا گیا, وہ جو سختیوں اور تشدد کی چکیوں میں پس رہے تھے ان سے کیا کہا گیا, جن کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا ان سے کیا خطاب ہوا, انہیں کیا ہدایات دی گئی, آج ہمیں ان کی طرف توجہ کرنی ہے. یہ سورہ عنکبوت جو ہے اس کا پہلا رکوع بھی ہمارا جو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب ہے اس کا ایک بہت اہم سبق ہے, اور پھر آخری 3 رکوع جو ہیں وہ بھی اس کے ایک اہم سبق کی حیثیت سے ہیں. لیکن ان آخری 3 رکوعوں میں اصل میں 2 خطاب گڑبڑ ہو گئے ہیں, ایک تو مشرکین اور کفار سے خطاب ہے اور ایک ہے حضور سے اور اہل ایمان سے خطاب. اب ہوتا یہی ہے چند آیات حضور سے اور اہل ایمان سے خطاب میں آ گئی, پھر کچھ باتیں وہ جو ہے اہل مکہ سے مشرکین عرب سے خطاب کی آ گئی, پھر کچھ خطاب جو ہے حضور کے ساتھ ہو گیا اور مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا, پھر کوئی خطاب جو ہے روئے سخن جو ہے پھر مڑ گیا کفار کی طرف مشرکین کی طرف. تو ان میں سے جو آیات ابتدا میں ہیں وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں جن میں سے حضور کو خاص طور پر ہدایت, لیکن یہ کہ آج میں وہ آیات لے رہا ہوں کہ جن میں عام اہل ایمان اور کارکنوں کے لیے جو ہے ہدایات. 5 آیتیں تو ہیں تسلسل کے ساتھ اس میں, اور پھر ایک ایک آیت میں نے ذرا وقفے وقفے سے لی ہے. اب غور کیجیے, فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون. یہ نہایت محبت بھرا خطاب ہے, نہایت محبت, اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے. قرآن مجید میں نے یہ بات آپ کو کئی دفعہ بتائی ہے, پورے مکی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کہیں نہیں آیا, جبکہ مدنی قرآن میں امت مسلمہ کو خطاب کرنے میں اہل ایمان بھی منافقین بھی ان سب سے خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اس لیے کہ وہ ایک لیگل اینٹیٹی بن چکی تھی, ایک وہ یا کہ قانونی حیثیت تھی, جو بھی حضور پر ایمان کے دعوے دار تھے ان میں مخلص بھی تھے, سچے بھی تھے, صادق بھی تھے, جھوٹ بھوٹ کے دعوے دار بھی تھے, لیکن ان سب کو خطاب ایک ہی سیلے سے ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. پورے مکی قرآن میں یہ خطاب نہیں ہے سوائے اس کے کہ سورہ حج میں آیا ہے, لیکن سورہ حج کا میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے, میرے نزدیک وہ آیات مدنی ہے اللہ عالم. لیکن 2 مقامات پر خطاب جو آیا ہے بہت محبت بھرا, ایک جگہ آیا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم اٹھائے ہیں, گناہ کیے ہیں, غلط حرکتیں کی ہیں, اپنے اوپر ظلم کیا ہے, میری رحمت سے مایوس کرو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, آج ہی اپنا رخ درست کر لو, اللہ تعالیٰ سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر. یہ بہت امید افزا پیغام ہے, بہت امید افزا پیغام, کوئی پرواہ نہیں ہے اگر زندگی گزری ہے غفلت میں اور غلط کاموں میں, کوئی پرواہ, آج ہی سچی توبہ کرو, سچے دل سے ایمان لاؤ, اپنا رخ سیدھا کر دو. انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, اور یہ کہ سارا پچھلا حساب صاف ہو جائے, بہت ہی امید افزا. یا پھر دوسرا مقام یہ ہے جس میں وہ لوگ جو کہ پس رہے تھے چکیوں کے اندر تشدد سخت قسم کی ان پر جو ہے وہ اظہار ثانی ہو رہی تھی, یا عبادی الذین, اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو, ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون, میری زمین بہت کشادہ ہے, تنگ نہیں ہے, بس میری ہی بندگی کرو. یعنی تم ارتھ باؤنڈ نہیں ہونا چاہیے مسلمان کو کہ مجھے رہنا تو یہی ہے, یہاں رہتے ہوئے اللہ کی بندگی نہیں کر سکتا تو ٹھیک ہے تابوت کی بندگی کروں گا. میں بندہ مومن ارتھ باؤنڈ نہیں ہے, زمین کے ساتھ بندھا ہوا نہیں ہے, ارب الملک ماس کے ملک خدا ہے. آفاقیت جو ہے وہ در حقیقت ایک بندہ مومن کے مزاج کا جزو داخل ہے. آفاقیت مسلم ہے, ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. جب علامہ اقبال پر کبھی نیشنلزم جو ہے اس کا جادو چل رہا تھا تو ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا کا انہوں نے ترانہ گایا تھا, لیکن جب وہ اس تنگ نائے سے نکلے ہیں اور جب وہ آفاقیت ان پر آئی ہے اور امت مسلمہ کے ہودی خواہ بن کر وہ کھڑے ہوئے ہیں قافلہ امت کے, تو پھر مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا, چین اور عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. تو یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون, اصل شے یہ کہ میری بندگی کرنی ہے, جہاں نہیں تو وہاں, وہاں نہیں تو کہیں اور, بجائے اس کے کہ زمین کے ساتھ جڑ جاؤ تمہیں چاہیے کہ میرے ساتھ جڑ جاؤ. میرے ساتھ جڑنے کے لیے کہیں بھی جانا پڑے, وطن کو خیر بات کہو, آباؤ اجداد کی سرزمین سے کسے محبت نہیں ہوتی, جہاں آبا و اجداد کی قبریں ہیں, جہاں اس کا بچپن گزرا ہے, جہاں اس کی جوانی گزری ہے, کس کو محبت نہیں ہوتی, لیکن چھوڑنا پڑتا ہے. جب اللہ کی محبت غالب آئے گی تو پھر یہ سارے رشتے جو ہیں, یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتان وہم و گمان, لا الہ الا اللہ, جب وہ تلوار لا الہ الا اللہ کی آتی ہے تو ان سب کو وہ بتان وہم و گمان کرا دے. اب یہی ہے در حقیقت وہ آج جس کی طرف میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں, اسی میں اشارہ ہجرت کی طرف آ گیا. اور سب سے پہلے تو حضور نے اب اجتہاد, یہ اجتہاد تھا جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ کہا کہ عام مسلمانوں کو اجازت دے دی جن پر رستہ حیات بالکل تنگ کر دیا گیا تھا, زندگی اجیرن ہو گئی تھی, کہ جاؤ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ, وہاں ایک عادل اور انصاف پسند حکمران تھے نجاشی. اسی کے حوالے سے پھر آپ نے اپنے لیے آلٹرنیٹ بیس کی تلاش جو ہے وہ بھی چونکہ یہ آئے تو آ چکی, وجہ کہ ایک اعتبار سے ہجرت کی اجازت مل چکی. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فیا فاعبدون, ظاہر بات ہے کہ ان میں خود محمد رسول اللہ بھی تو شامل ہے. تو آپ نے پھر اپنے لیے جو اشتہار کیا وہ طائف کا رخ کیا آپ نے, لیکن یہ کہ وہ نتیجے کے اعتبار سے غلط ثابت ہوا. نبی کا اشتہار جو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا صحیح بھی ہو سکتا ہے, اس میں خطا بھی ہو سکتا ہے, لہذا طائف کی طرف آپ کا جانا جو نتیجے کے اعتبار سے لا حاصل تھا, بلکہ یہ کہ 10 برس میں جو سختی ذاتی طور پر حضور پر مکے میں نہیں ہوئی تھی وہ 10 دن میں طائف میں ہو گئی. بہرحال یہ آیت مبارکہ پہلی ہدایت پر مشتمل ہے کہ تم زمین سے نہ بدھو, مجھ سے بدھو, مجھ سے آگے چلیے. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون, ہر جی حیات کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت کا کیا ڈر, آج نہیں تو کل آئے گی, کل نہیں تو پرسوں آئے گی, وہ تو آنی ہی آنی ہے, لہذا موت کا خوف دل سے نکال دو. یہ ہے در حقیقت کسی انقلابی انسان کے لیے بڑی اہم بات, بہت اہم بات, کہ موت کے بارے میں جو تصور ہے وہ جب خاص طور پر ایک بندہ مومن تو سمجھتا ہے موت کیا ہے, موت ایک زندگی کا وقفہ ہے, یعنی آگے بڑھے کے دم لے کر, یہ معدوم ہونے کا نام تو ہے ہی نہیں, ہم اس کو انتقال کہتے ہیں, منتقل ہونا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ, ایک عالم سے دوسرے عالم کو منتقل ہونا ہے. لہذا بندہ مومن کے لیے تو موت کا خوف کا کوئی سوال ہی نہیں. اسی لیے بہت عمدہ شعر کہا ہے, منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید, نا امیدی اس کی دیکھا جائے. جس شخص کو امید ہی موت سے ہو کہ موت کے بعد جو ہے مجھے اپنے محبوب سے ملنا ہے, اللہ میرا محبوب ہے, لا محبوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, تو اس کے لیے اور کس شہر کے اندر خوف رہ جائے گا, کس چیز سے نہ مایوسی ہوگی. سب سے زیادہ تو انسان کو پریزرویشن آف دی سیلف, اپنی جان کی فکر ہوتی ہے, اپنے آپ کو بچانے کی فکر ہوتی ہے. یہاں تو صورت یہ ہے کہ نشان مرد مومن باتوں کو ہم جو مرد آئے تبسم مرد بھی ہوں, مرد مومن کے تو نشانی یہ ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے کہ آج اپنے محبوب سے لقاء جو ہے اس کا وقت آیا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, اور اسی لیے کہا گیا ہے کفا باللہ واعظہ بھی کہا گیا, اور کفا بالموت واعظہ, اور کفا بالموت حافظہ. موت سے بڑی محافظ اور کوئی نہیں, موت ایک وقت معین ہے, اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی. لاکھ میرے دشمن چاہے کہ مجھے مار دیں, موت تو اس وقت سے پہلے وہ موت نہیں میری آ سکتی, کہ مجھے موت میری حفاظت کر رہی ہے کہ وہ موت ابھی مشیت ہے اس میں, اللہ کے حکم میں, اللہ کی مشیت میں 10 سال بعد آنے والی ہے, تو آج کیسے آ جائے, کون لے آئے گا موت کو, کوئی نہیں لا سکتا. تو اس لیے کفا بالموت واعظہ تو ہے ہی ہے کہ موت کافی ہے واعظ کے لیے, نصیحت کے لیے, کہ انسان یاد رکھے کہ یہاں رہنا نہیں ہے, جانا. کتنے آپ نے عیش و آرام اور کتنے اعلیٰ سے اعلیٰ آپ نے جو ہے وہ چارپائیاں جو آج کل تو مسیریاں ہوتی ہیں, بیڈس ہوتے ہیں, بڑے بڑے قیمت کی بیڈس ہوتے ہیں, وہ لگائے ہوئے ہیں کیا کیا کچھ اپنے بیڈ روم میں, اور آج کل تو جو ہے وہ باتھ روم ایسے بن رہے ہیں کہ جو عام لوگوں کے ڈرائنگ روم کا سائز ہوتے ہیں وہ تو باتھ روم ہوتا ہے, اور اس میں جو ہے کہاں سے فرانس سے اور یہاں سے اور وہاں سے اور سونے کے بنے ہوئے اور فلاں چیز کے بنے ہوئے, پھر لے جاؤ, جانا تو ہے, کیا قبر میں لے جاؤ گی, کیا وہاں بھی کوئی باتھ روم اسی سائز کا تمہیں مل جائے. تو موت جو ہے در حقیقت کفا بالموت واعظہ, کفا بالموت حافظہ, حفاظت بھی در حقیقت موت کر رہی ہے کہ ایک وقت معین سے پہلے اس کے آنے کا کوئی سوال ہی نہیں. آگے چلیے, ثم الینا ترجعون, پھر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے, لوٹا دیے جاؤ گے, بالآخر ہمارے پاس آؤ گے. اب اس میں اہل ایمان کے لیے تو نوید جان فضا ہے, وہ تو اسی کی تو توقع رکھتے ہیں. من کان یرجو لقاء ربہ تو وہ تو یہ اللہ الاحد, جس کی بھی امیدوار جو بھی ہے اس رب سے ملاقات کا, تو اسے جاننا چاہیے کہ وقت تو آ کر رہے گا. اور اسی میں تحدید ہے, دھمکی ہے کفار کے لیے, مشرکین کے لیے, غلط کاروں کے لیے, کہ آخر وہاں پہنچو گے جہاں وہ تمہارے ساتھ محاسبہ ہوگا پھر تمہیں سزا ملے گی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین. اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل پر کاربند رہیں گے, ہم انہیں لازمن ٹھکانا دیں گے جنات کے بالا خانوں میں. جو جنتیں ان کے بھی بالا خانوں کے اندر انہیں جگہ دیں گے, ان کے نیچے سے ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور یقیناً یہ عمل کرنے والوں کا بہترین اجر. اس آیت میں کئی دفعہ میں نے عرض کیا ہے کہ غور کرنا چاہیے کہ عمل صالح جو ہے جب ہم پڑھتے ہیں قرآن تو اس کا ایک خاص تصور ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے, وہاں سے گزر جاتے ہیں. عمل صالح سے مراد زیادہ نماز پڑھنا, زیادہ پابندی سے پڑھنا, یا نوافل پڑھنا, تہجد پڑھنا, یہ سب کے سامنے آئے گا, یا یہ کہ نفلی روزے رکھنا. عمل صالح جو ہے عبادات کے حوالے سے ہمارا تصور جو ہے اس عمل صالح کا وہ محدود ہو کر رہے گا. غور کیے جب یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں, ابھی نہ فرض وقت کا نماز ہے نہ روزہ ہے. ٹھیک ہے, رات کی نماز تھی وہ صحیح تھی, لیکن اصل جو شے تھی اس وقت وہ کیا تھی؟ قبول حق کا اعلان اور پھر اس پر ڈٹ جانا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. کہو کہ میں لایا ایمان اللہ پر اور ڈٹ جاؤں. ایک بندو نے پوچھا حضور سے کہ حضور یہ لمبی چوڑی باتیں تو میں تمہیں یاد رکھ سکتا ہوں, تو ایک بات بتا دیجیے جس کو مکلے باندھ. فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم, کہو میں ایمان لایا اللہ پر پھر جم. اب استقامت میں قیامت ہے. استقامت کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب اللہ پر ایمان لائے تو اللہ کا ہر حکم مانو, دل و جان سے اس پر فدا ہو جاؤ. مقام بندگی دیگر, مقام عاشقی دیگر. مقام عاشقی تو کچھ اور ہے, ضروری سجدہ بھی کھائی, خاکی بے اللہ کھائی, چنان خدرا نبی داری کے باری بے نیازی, ہاں شہادت پر موجود ہے خود سے خونے دوست کھائی, اپنی جان دے کر اپنے خون سے اللہ کی شہادت دو, اللہ کی توحید کا اعلان کرو. یہ ہے, لہذا استقامت میں سب آ گیا. صبر بھی اس پر ہو, توکل بھی اس پر ہو, بھروسہ سارا اس پر ہو جو اس کی طرف سے آئے. ہر چیز ساتھی ماریخ اے الفاظ, جو میرے رب کی طرف سے آ رہا ہے وہ اس کی اس کا کرم ہے. نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلاکے تیزر, سرے دوختہ سلامت کے تو خنجر آزمائی. لہذا یہ ساری چیزیں استقامت میں داخل ہیں. سورہ تغابن جو ہے اس کا جو دوسرا رسول ہے, در حقیقت تو ایمان کے ثمرات اور نتائج اور لوازم جو ہیں ان کے ان کی تفصیل کر رہے ہیں. وہ یہ کہ اس وقت ہم مندرج ہیں, ہمارا تصور نہیں بلکہ یہ کہ اس وقت کا تصور کیا تھا. ایمان لائے اس پر ڈٹ گئے, اب مسائل آ رہے ہیں, تکالیف آ رہی ہیں, جھیل رہے ہیں, پھر دعوت دے رہے ہیں اسی کی, چاہے سینے کے اوپر بڑا پتھر رکھا ہوا ہے اور چاہے گردن میں رسی پڑی ہوئی ہے, یہ سب کچھ ہے ہم حضرت بلال پہ, لیکن احد الاحد احد الاحد آواز ہی نکل رہی, ایک ہی کو مانتا ہوں اور ایک ہی کا اعلان کروں. یہ ہے استقامت. تو پھر جب اگلا مرحلہ آتا ہے اقامت دین کا, تو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جائے. 313 دہتے کھڑے ہو گئے تھے, 1000 کلو کانٹے سے لیس ہو بڑے مسلح تیاری کر کے آئے, وہ انہیں تو پتہ ہی نہیں چلے جنگ پیش آ جائے گی. یہ تو اصل میں نکلے تھے مدینے سے کہ ایک جو تجارت کی قافلہ ہے اس کا راستہ روکنا ہے, لہٰذا نہ کسی نے ہتھیار لیے, یعنی نہ کہ ہتھیار تھے ہی نہیں مدینے میں تھے, لیکن یہ کہ وہ کسی نے استعمال کیا ہی نہیں. شاید تلواریں بھی چند کے پاس تھی, دو گھوڑے تھے کل, وہاں 100 گھوڑوں کا جو ہے وہ گھوڑے سالہ سامنے سے کھڑا نظر آ رہا تھا, کوئی نسبت ہی نہیں, لیکن کھڑے ہو گئے, یاد رہتے نہیں پکڑ کر اللہ کی مدد آئی. تو یہ ہے اصل میں عمل صالح کی اصل جو مطلوب ہے کہ دعوت و اقامت دین کی جدوجہد کے تقاضوں کو پورا کیا جائے, اور ہر جب آدھا بات ماں کشتی درا بنداب تیل, اب جو ہو سو ہم نے اپنی کشتی جو ہے وہ دریا میں ڈال دی, اب یہ کشتی تیرتی ہے تو ہم تیریں گے, یہ ڈوبی ہے تو ہم ساتھ ہی ڈوبیں گے. یہ نہیں ہے کہ کشتی کو چھوڑ کر جان بچا کر ہم کہیں نکل جائیں, جیسے کہ تاریخ ابن زیاد نے کیا تھا, اسپین کے ساحل پر اتر کر اور اپنے جہاز میں ڈال دیا. تاریخ جبر کنارہ انگوس سفینہ سو گفتند کار تو رہے اپنو خرد خطاست, لیکن اس کے بعد اس نے کیا کہا تھا, ہر ملک ملک کے باپ کے ملک ہے خدا ہے. ہمیں اپنے وطن کہاں جانا, بس یہی وطن ہمارا ہے, کسی کو خیال ہی نہ آئے کہ واپس جانے کا کوئی راستہ ہے. اب یا اللہ تعالیٰ تخت دے گا تو یا تختہ دے دے, یا لوٹ آ جائے یہیں پر شہادت کی موت نصیب ہو. تو فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم, یہ جو ہے عربی زبان میں کسی وعدے کے لیے اس سے زیادہ تاکید کا کوئی اسلوب نہیں ہے. فعل مضارع سے پہلے لام فتح زبر کے ساتھ اور پھر نون مشدد, اور یہ اس سورت کا خاصہ ہے. پہلے رکوع میں بھی کئی دفعہ یہ لفظ آ چکا ہے, فلا یعلمن اللہ الذین صدقوا ولا یعلمن الکاذبین, اللہ جو ہے وہ دیکھ کر رہے گا کون سچے مومن ہیں اور کون جھوٹ موٹ کے مومن بنے ہوئے ہیں, دودھ پینے والے مجنوں ہیں. آزمائشوں ہی سے تو بات جو ہے پہچان ہوگی, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی علیحدہ ہوگا. وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ, اللہ تو صاف کر دے گا, علیحدہ علیحدہ کر دے گا کون واقعی اہل ایمان ہے کون منافق ہے. لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ, جو صحیح مومن ہوں گے انہیں ہم داخل کریں گے بہت اپنے نیک بندوں میں, انہیں تو صدیقین اور شہداء اور انبیاء اور صالحین کی جو ہے وہ معیت نصیب ہوگی. اسی طریقے لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, اس ایک رکوع میں سورہ عنکبوت کے یہ صیغہ جو ہے اتنی مرتبہ استعمال ہوا, اور اسی کے پر یہ جو آخری حصہ جس میں بھی دو مرتبہ یہ صیغہ, لَنُبَوِّئَنَّهُمْ, ہم لازمًا بلا شک و شبہ ان کو ہم ٹھکانہ دیں گے غرفات جو ہے جنات جنت کے, من الجنة غرفا تجري من تحت الانہار, ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی, نعم اجر الخالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور اللہ اور یہ عمل کرنے والوں کا, یہ عمل کرنے والے وہی جس کا میں تصور آپ کو دے چکا, عمل عربی زبان میں لفظ آتا ہے مشقت طلب کام کے لیے, دو الفاظ الگ الگ, فعل فعل کے معنی بھی کام اور عمل کے معنی بھی کام. فعل اور عمل میں فرق کیا ہے؟ فعل غیر ارادی بھی ہو سکتا ہے لیکن عمل ارادے کے ساتھ اور مشقت جھیل کر کوئی کام کرتا ہے عمل. اسی لیے عاملہ کا لفظ آتا ہے, کوئی جو بہت تھک گیا ہو کام کر کر کے, مشقت سے چہرہ اترا ہوا ہو, تھکان سے اس کا جو ہے وہ عاملت الناصبہ تصلی ناراً حامیہ, آخری پارے میں یہ لفظ آیا عاملہ, یعنی بہت ہی جد و جہد کے بعد جو ہے انسان ایگزاسٹڈ حالت کے اندر. لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اب ان عاملین کے دو اوصاف ان کی تھوڑی سی وضاحت میں کر بھی چکا, وہ لوگ کے جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر توکل کرتے رہے, یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں. یعنی جو کچھ رب کی طرف سے آئے, مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, یہ سورہ تغابن میں آیت آ چکی ہے. جو بھی اللہ کی طرف سے آ رہا, جو بھی آ رہی تکلیف آ رہی, ابو جہل کے ہاتھوں آ رہی ہے تب بھی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے, یہ کہ ابو جہل کو اذن ہے اللہ کا اس وقت. اگر اذن رب نہ ہو تو ابو جہل کا ہاتھ چھل ہو جائے, وہیں کا وہیں رہ جائے, وہ کوڑا ماری بھی سکتا. لہذا جو بھی کسی بھی پردے میں آ رہی ہے, جو شے آزمائش آ رہی ہے اللہ کی طرف سے آ رہی ہے, تو جو بھی اللہ کی طرف سے ہر جساتی مارے پہلے اللہ, اس کے اوپر کوئی شکوہ نہیں, شکایت نہیں, بلکہ یہ کہ اس میں انسان صبر کرے, جھیلے, برداشت کرے اپنے رب کے لیے. بس پھر وما صبروں کا اللہ باللہ, اے نبی صبر کیجیے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے ہو سکتا ہے. لہذا صبر جو مکی صورتیں ہیں ان میں بہت مرتبہ یہ حضور کے لیے واحد کے سینے میں آیا, وصبر 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 لے حکم رب, وصبر علی ما یقولون واہجرهم حجرا جمیلا, ولی ربک فاصبر, بار بار آتا صبر کی. پھر جب وہ جماعت کی ایک شکل بن گئی تو جمع کے سیدھے میں آیا, الذین کانوا الذین صبروا وکانوا وعلی ربہم یتوکلون, ان کا صبر بھی تھا اور ان کا توکل سارا اللہ پر تھا. یعنی جو بھی محنت وہ کرتے ہیں دعوت دین کے لیے, اقامت دین کے لیے, جد و جہد اپنی سی جان مار رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, دائیں بائیں کہیں سے کوئی راستہ نظر آتا ہے, جو میں نے پچھلی مرتبہ دو الفاظ استعمال کیے تھے, ٹو لیو نو سٹون انٹرنڈ, کوئی پتھر بھی جو ہے آپ اٹھا کر اس طرح نہ کر دیکھیں, شاید اس کے نیچے سے کچھ نہ برابر ہو جائے. جو بھی امکان ہے اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی, اور یہ کہ نک فارم نک انکاؤنٹر آل دی نک انکاؤنٹرس جو ہے اس کے اندر انسان کوشش کرتا ہے, لیکن توکل اللہ, کوشش ہماری ہے ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. ہم تو چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی انقلاب برپا ہو جائے, لیکن ہوگا تب جب اللہ چاہے. ہمارے چاہے سے کچھ نہیں ہوتا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. ہاں تم اپنی محنت سے, اپنے اثار سے, اپنی قربانی سے, اپنی مشقت سے تم اپنے لیے اجر و ثواب جو ہے وہ اپنے لیے تم حاصل کر رہے ہو, تمہاری عاقبت سنور رہی ہے, تمہارے لیے جنت میں غرفاً جو بالا خانے ہیں ان کا اہتمام ہو رہا ہے, انہیں سجایا جا رہا ہے, انہیں فرنش کیا جا رہا ہے, تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں, یہ سب ہے. لیکن یہ کہ کسی شے کا نتیجہ اس وقت نکلے گا جب اللہ چاہے. اس میں تو حضور سے بھی جیسا کہ پچھلی مرتبہ میں نے کہا تھا, ولا تعجل علیہم, آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کیجیے کہ جلدی ان کا جو ہے قصہ چکا دیا جائے, اس لیے کہ کب تک ان کی رسی دراز کی جائے گی, کیسے کیسے یہ مجھے ستا رہے ہیں, کس کس طریقے سے انہوں نے اہل ایمان کو چکیوں میں پیسا ہوا ہے, تو کیوں نہیں ان کی رسی اب جو ہے مزید دراز نہ کی جائے, کھینچ لی جائے. نہیں نہیں, آپ جلدی نہ کریں. ولا تعجل علیہم, علی مخالفت کے لیے آتا ہے, ان کی مخالفت میں یا ان کے خلاف فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کیجیے. یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے, ہمارے اپنے فیصلے سے ہوگا جو بھی ہوگا, کس کو ہمیں کتنی مہلت دینی ہے یہ ہم جانتے ہیں. الذین صبروا علی ربہم یتوکلون, اب جو آخری پانچ آیتوں کا جو یہ مجموعہ ہے, ان میں جو آخری آیت آ رہی ہے بہت ہی پیاری ہے. وَقَائِمٌ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ, کتنے ہی چوپائے تم زمین پہ دیکھتے ہو چلتے ہوئے, یا زمین پر ریگتے ہوئے جانور, بلکہ اس سے بھی آگے جا کر عین پتھروں کے اندر بھی کوئی جاندار جو ہے کیڑا بیٹھا ہوا ہے, یہ اپنا رزق اٹھائے تو نہیں پھرتے. اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے تو تمہیں بھی دے گا, تمہیں یہ کیوں ڈر ہے کہ کہاں سے کھائیں گے؟ ہم چلے جائیں مکے کی سرزمین چھوڑ کر چلے جائیں, یا ہمارا کوئی معاش کا سلسلہ ہے, یا ہمارا دھندا ہے, یا ہم کوئی کام کر رہے ہیں, اب چھوڑ کر چلے جائیں تو کیا ہوگا؟ کہاں سے کھائیں گے؟ کہاں سے ہماری معاش کی ضرورت پوری ہوگی؟ نہیں, ایسا تو ہے ہی نہیں کہ وہ پہلے سے آپ لوگ ریزرویشن کرائی ہوئی اور آپ جا رہے ہیں امریکہ اور وہاں پر جو ہے آپ کو معلوم ہے آپ کا جو سوادت کرنے والے بھی آئیں گے, استقبال بھی. نہیں, یہ تو بالکل یوں سمجھیے کہ ان دی ڈارک, ایبسولیوٹ ڈارکنیس کے اندر آدمی بات نکل کے چلا گیا. اب آپ دیکھیے بال برابر ہی کسر رہ گئی تھی نا. اگر وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی وہ آیات پڑھ کر نہ سنائی ہوتی تو نجاشی سے خاص دوستی تھی عمر بن العاص کی. بعد میں وہ ایمان لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی ہے صحابہ میں سے ہے. اس وقت وہ گئے تھے قریش کے سفیر بن کر کے واپس لائے اپنے بھگوڑوں کو, ان کے نزدیک تو بھگوڑے تھے کیونکہ ہمارے بھگوڑے ہیں, اور ان کی دوستی تھی نجاشی سے. اور ابو جہل نے ان سے یہی کہا تھا کہ تمہارا اس کے ساتھ بھی ہے دوستانہ, تم جاؤ. انہوں نے ہاں ٹھیک ہے میں لے آؤں گا واپس. پورے ایک دینار کے ساتھ کہا. وہاں جا کر جب کہا یہ ہمارے بھگوڑے آ گئے انہیں واپس کیجیے, تو اس نے ایک دفعہ تو کہہ دیا تھا ٹھیک ہے لوگوں کو جانا چاہیے واپس. لیکن پھر جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بھائی ہیں, انہوں نے پھر جو کہا کہ ہمارے نبی نے جو ہمیں یہ بتایا تھا کہ وہاں ایک بادشاہ جو ہے بڑا انصاف پسند ہے, بہت عادل ہے, نیک ہے, تو ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. تب اس نے کہا اچھا تم کہو کچھ اپنی صفائی پیش کرو. خاص طور پر عمرو بن العاص نے کہا تھا کہ یہ آپ کے یہ جو عیسیٰ جن کو آپ خدا مانتے, خدا کا بیٹا مانتے, یہ نہیں مانتے. گویا کہ اس کی جو بھی عصبیت تھی مذہبی عیسائی ہونے کے ناطے اسے پوری طرح بھڑکایا اس نے, یہ نہیں مانتے اسے. لیکن یہ کہ جب حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی, اس کی کیفیت ہی بدل گئی. اب یہ اللہ نے کیا ہے نا, اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں انسانوں کے دکھ دل ہے, جنہیں چاہتا پھیر دیتا اس کے اوپر کیفیت ڈالی ہوئی. اس نے کہا کہ جو کچھ اس میں عیسیٰ کا بیان ہوا ہے, عیسیٰ دن کا بھر بھی اس سے زیادہ نہیں, یہی حقیقت ہے. لہذا ان سے کہا ان تمام حاضرین سے, یہاں رہو اطمینان سے جب تک چاہو کوئی, بلکہ کہا عمرو بن العاص سے کہ اگر سونے کا پہاڑ بھی تم پیش کر دو میری خدمت میں, تب بھی میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں. اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہاں پر ایک جگہ بنا دی گئی, یعنی حضور کے غلام وہاں پہنچے ہیں تو وہاں ان کے ساتھ یہ ہوا ہے, حضور خود ڈائف گئے ہیں تو جو حضور کے ساتھ ہوا بھی معلوم. یہ اللہ کی مشیت ہے, اللہ کا معاملہ ہے, حبیب رب العالمین ہے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کیا ہے یہ وہی بہتر جانتا ہے. ہمارے لیے تو یہ ہے کہ جو بھی آئے ہر کے بعد آباد ماں کشتی درا بندہ آپ میں, اور ہم نے تو اپنی گردن چکا دی ہے. اب جو بھی ہمارا پروردگار ہمارے لیے ادھیل سے ہمارے پیالے میں, اس کا کرم ہے, چاہے وہ آزمائش ہے اور چاہے وہ آسائش ہے. وَقَائِيَ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا, کتنے ہی ہیں یہ چوپائے تم دیکھتے ہو زمین پر کہ جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے, اللہ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ, اللہ ہی ان کو بھی رزق دیتا تمہیں بھی دیتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے, وہ اپنے ہر بندے کی ضروریات سے واقف ہے, اسے معلوم ہے کس کے لیے کیا چیز ضروری ہوگی. وہ بچے کی پیدائش سے پہلے ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کرتا ہے تاکہ اس کی نرشمنٹ کا, اس کی جو ہے پرورش کا بندوبست ہو سکے. تو وہ جانتا ہے سمیع علیم. اسی قسم کے الفاظ ہیں اصل میں حضرت مسیح علیہ السلام کے, بڑے پیارے الفاظ ہیں. مواعظ کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح کے مواعظ, کیونکہ حضور کے مواعظ زیادہ محفوظ نہیں رہے اور حضور نے زیادہ مواعظ جو ہے اپنی طرف سے کہے بھی نہیں, بلکہ یہ کہ آپ تو جہاں جاتے تھے قرآن پڑھ کر سناتے تھے. قرآن سے بہتر بات کون سا ہوگا, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور, وہ آج تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آ چکا ہے. حضرت مسیح کے مواعظ جو ہے سرمن آف دی ماؤنٹ, بہت اونچا واعظ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. الفاظ آتے ہیں کہ کیوں ڈرتے ہو, کیوں گھبراتے ہو کہ کیا کھائیں گے؟ تم جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے, نہ وہ ہل چلاتی ہیں, نہ وہ بوتی ہیں, نہ کاٹتی ہیں, نہ کھتے بھرتی ہیں, پھر بھی وہ صبح خالی پیٹ اپنے بلوں سے اور اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہیں, شام کو آسودہ ہو کر آ جاتی ہیں. تو جو تمہارا رب, تمہارا آسمانی باپ ان جنگل کی چڑیوں کو کھلا رہا ہے, کیا تمہیں نہیں کھلائے گا؟ اور کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا پہنیں گے؟ جنگل کی شوشن کو دیکھتے ہو, نہ وہ کہیں کاٹتی ہے, نہ بنتی ہے, نہ کہیں کپڑا بناتی ہے, لیکن پھر بھی جو جس قدر اعلیٰ اور نفیس اور خوبصورت لباس تمہارے رب نے اسے پہنایا ہے, سلیمان بھی اپنی پوری شان و شوکت کے باوجود ویسا ملبس نہ تھا. ان پھولوں کو لباس کو دیکھو, یا سلیمان کے پاس ویسا لباس تھا علیہ السلام؟ لہذا کیوں گھبراتے ہو؟ تمہارا رب جو ہے وہ تمہاری ضروریات کا پورا کرنے والا ہے, حفاظت کرنے والا ہے, اس کے ذمہ ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, بارہویں پارے کی تو پہلی آیت ہے, اس زمین میں کوئی چوپایا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. تو کائن من دابۃ لا تحمل رزقها, اب یہ بھی ایک فرقی ہے ایک کارکن کے لیے. فرقی ہے کچھ امریکہ میں ہے, اب وہ محسوس کرتا ہے کہ میں اگر جا کر دین کی خدمت پاکستان میں کروں تو زیادہ مؤثر کر سکوں گا. وہاں ظاہر بات ہے کہ بالکل ایک اجنبی عالم ہے, ایک قوم ہے, اس کا غلبہ ہے, وہاں پر بھی کام تو دین کا ظاہر بات ہے. وہاں جو لوگ ایمان لا رہے ہیں تو انہوں تو وہی کام کر رہے ہیں, وہ یہاں آ کر مفید نہیں ہو سکتے. وہ لوگ جو چاہے وہاں کے گورے ہیں جو ایمان لا رہے ہیں, یا وہ افرو امریکن ہیں, کالی رنگت کے لوگ ہیں, وہ ایمان لا رہے ہیں, وہ تو وہیں کے لوگ ہیں, سنز آف دی سوائل ہیں, انہیں تو وہی کام کرنا ہے. لیکن یہ کہ جو لوگ پاکستان سے گئے ہیں, اگر ان کی کمٹمنٹ اتنی گہری ہو جائے, یہ اگر بہت بڑا ہے, تو ویری بگ اف, اتنی کمٹمنٹ گہری ہو جائے کہ اب زندگی وقف ہے اسی کام کے لیے, دعوت و اقامت دین کی جدوجہد کے لیے, تو پھر یہ ہے کہ انہیں سوچنا چاہیے کہ جو میرے پاس تھوڑا سا وقت ہے, جو صلاحیت ہے, جو میرے اندر قوت کار ہے, جو مہلت عمر اللہ نے دے رکھی, کہاں انویسٹ کروں؟ یہی تو ہے انویسٹمنٹ کے لیے ہمارے پاس ہے کیا؟ یہی چند چیزیں تو ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا کل نفسی یغدو فبایع النفس, ہر انسان جو ہے صبح کرتا ہے تو شام تک اپنے آپ کو بیچتا ہے. کوئی اپنی توانائی زیادہ بیچ رہا ہے, اینٹیں ہو رہا ہے, کشتی چلا رہا ہے, توانائی بیچ رہا ہے. کوئی اپنی ذہنی صلاحیت بیچ رہا ہے, ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے مریضوں کو دیکھ رہا ہے, اس نے لکھ رہا ہے, اس کی ذہنی صلاحیت ہے جو بیچ رہا ہے. لیکن ہر شخص کچھ نہ کچھ بیچ رہا ہے, اپنے آپ کو بیچ رہا ہے. فبایع النفس, اپنی جان جو ہے گھبا رہا ہے, انویسٹ کرتا ہے. تو اسی طریقے سے سوچنا چاہیے کہاں انویسٹ کریں. اب اس میں آدمی سوچے یہاں کی آسائش ہے, یہاں کے آرام, یہاں کی سہولتیں, ہم عادی ہو چکے ہیں, وہاں جا کر پتہ نہیں کیا ہو. کاروبار بھی اکثر و بیشتر جو باہر سے آ کر کوئی پونجی لے کر یہاں آتے ہیں, کاروبار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کی پونجی ڈوب جاتی ہے. یہاں کے حالات ہی اور ہیں, وہاں کے حالات اور ہیں, وہ یہاں کے حالات میں کام کرنے کے عادی ہی نہیں ہوتے, اور وہ جو ہے یہ سمجھ کر کے شاید صرف پیسے سے اور لوگوں پر اعتماد کرتے کہ شاید دیانتداری کے ساتھ معاملہ کریں گے, تو وہ تو اس قوم سے اٹھ چکی, دیانتداری اٹھ چکی, منافقت کا یہاں پر قبضہ ہو چکا ہے. میں تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا ہوں, اس کو بارہا کر چکا ہوں کہ صداقت دیانت ختم ہوئی. وہ تو شاذ شاذ کہیں ہوں گے جن کے لیے آپ یہ سمجھے کہ صداقت اور دیانت اور ایفا رحم, یہ تین چیزیں جو ہیں ان کے اندر موجود ہیں, شاذ ہوں گے, انگلیوں پر گرے جانے والے ہوں. لہذا ہوتا یہی ہے کہ باہر سے آ کر جو ہے وہ پونجی لٹا کر پھر واپس جاتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص اس کے لیے تیار ہو کہ چاہے پھاقا آ جائے, لیکن یہ کہ اب مجھے چونکہ دین کا کام کرنا ہے, دین کا کام کرنے کے لیے میں اپنی پونجی یہاں انویسٹ کروں تو زیادہ اس کا نتیجہ نکلے گا, اور وہ اس کے لیے تیار رہے, تو اس کے لیے آیت قائم من دابۃ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإیاکم وهو السمیع العلیم. اس کے بعد جو ہے یہ پانچ آیتیں تو ایک گروپ کی شکل میں آئی ہیں. یہاں پھر اسی بات کو اور زیادہ واضح کیا, جیسے کہا تھا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون, ہر شخص کو ایک دن تو جان دینی ہے, موت تو آئے گی اور پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. اب جو زندگی ہم یہاں گزار رہے ہیں اور جو اللہ کے پاس واپس جانے کے بعد گزاریں گے ان میں تناسب کیا ہے؟ عام طور پر ہمارے دماغ میں ایمان بالآخرہ ہے بھی تو کچھ ایسے ہے جیسے ایک کتاب ہوتی ہے اور کتاب کے ساتھ زمیمہ لگا ہوتا ہے، اصل کتاب جو ہے 200 صفحے کی، 400 صفحے کی زمیمہ، 2-4 صفحے کا، 6 صفحے کا، یہ تصور ہے ہمارے ذہنوں میں آخرت کو جو مانتے ہیں، جو مانتے ہی نہیں ڈھکوسلہ کہتے ہیں ان کی بات چھوڑ دی. اصل کیا ہونا چاہیے کہ اصل میں یہ زندگی مقدمہ ہے کتاب کا، دیباچہ ہے. اصل کتاب جو ہے 400 صفحے وہ تو بعد میں کھل گئی، موت کے بعد ہے اصل زندگی. بلکہ یہ کہ یہ 10-15 صفحے کا دیباچہ اور 400 یا 600 صفحے کی کتاب میں بھی کوئی نسبت ہے؟ دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں کوئی نسبت ہے ہی نہیں. ایک انفائنائٹ ہے، ایک فائنائٹ ہے، ایک لامحدود ہے، ایک محدود ہے، نسبت تو ہو ہی نہیں سکتی. چنانچہ فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی جس پر تم ریجھے ہوئے ہو، جس کے لیے صبح سے شام تک کمر توڑ دینے والی مشقت کر رہے ہو، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا آخرت کے مقابلے میں. When you compare the two، ورنہ یہ زندگی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، اس کا ایک ایک سانس قیمتی ہے. اس سانس کے ساتھ سبحان اللہ کا لفظ اگر آپ کی زبان سے نکلا ہے تو آپ نے جنت کے اندر ایک بوٹا جو ہے بو لیا ہے اپنے لیے، ایک ایک سانس. لہذا زندگی بہت قیمتی ہے، لیکن آخرت کے مقابلے میں رکھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہے، کھیل تماشا ہے. کیا یہاں کوئی بادشاہ ہے؟ بادشاہ ہوگا 30 برس رہ لے گا، 40 برس رہ لے گا، پھر بھر کے زمین میں جائے گا. جیسے ڈرامے میں کسی کو بادشاہ کا رول ملا ہوا ہے 3 گھنٹے تو وہ بادشاہ ہے، لباس وباس فاخرہ اس نے پہنا ہوا ہے. جب وہ ڈرامہ ختم ہوا وہ سارا لباس وباس اتر کر، اب وہ بھی وہ عام آدمی ہے. جیسے کوئی فقیر تھا تو وہ فقیر نہیں ہے، کوئی بادشاہ تھا تو وہ بادشاہ نہیں. فرق صرف یہ کہ یہ 3 گھنٹے میں کھیل ختم ہو جاتا ہے، یہ 30 برس میں ختم ہوتا ہے. تو یہ تو صرف جو ہے کوانٹیٹیو معاملہ ہے، کوالیٹیٹیو کوئی فرق نہیں. کھیل ہے، تماشا ہے. نہ یہاں کا بادشاہ بادشاہ ہے، نہ یہاں کا فقیر فقیر ہے، نہ یہاں کی کامیابی کامیابی ہے، نہ یہاں کی ناکامی ناکامی ہے. ذالک یوم التغابن یوم یجمعون تم نے یوم الجمع ذالک یوم التغابن، وہ دن کے جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے کے دن، وہ ہوگا ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. جو اس دن جیتا وہ جیتا، جو ہارا وہ ہارا. چاہے دنیا میں بادشاہ بنا رہا ہو اور دنیا میں ناز و نام میں پلا ہو، اگر وہاں جہنم میں جھونک دیا گیا تو برباد ہو گیا. اور یہاں چاہے 2 وقت کی روٹی بھی نہ ملی ہو، کوئی کٹیا میں زندگی گزاری ہو، کوئی اوپر جو ہے دھن کا کوئی گھر بھی اور چھت بھی اس کے سر پر نہ رہی ہو، کوئی دنیا میں اسے جانتا تک نہ ہو، بالکل گم نہ. جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگر کہیں رشتہ کرنا چاہے تو کوئی انہیں رشتہ نہ دے، اتنے حقیق لوگ ہیں. کوئی کسی محفل میں جانا چاہے تو لوگ انہیں ویلکم نہ کہیں، باہر نہ پا سکیں. یہ لوگ جو ہے کہیں سفارش کرنا چاہے تو کوئی ان کی سنے ہی نہ، ہو پاؤں تم جو سفارش کرنے آئے ہو. لیکن اللہ کے ہاں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر جھوٹے سے بھی بھول کر بھی کوئی قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے. یہ اللہ کا فرض ہے. فقراء صحابہ میں سے جو لوگ تھے ان کا کیا مقام تھا؟ اکثر و بیشتر لوگ نہیں واقع. ہم جو ہیں جو بڑے صحابہ بھی جلیل قدر ہیں، جو بڑے زیادہ باحیثیت تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، ان کے درجات بھی ہیں یقیناً بہت بلند. لیکن جو فقراء ابو الدرداء کو کون جانتا ہے؟ ابو ذر غفاری سے کچھ لوگ واقف ہو گئے اس لیے کہ ان کے حوالے سے کمیونسٹوں نے ذرا ایک بات کافی پھیلائی، اس لیے لوگ واقف ہو گئے، ورنہ فوراً واقف دوسرے ہوتے. ابو ذر غفاری، ابو الدرداء، یہ کون لوگ تھے؟ یہ فقراء صحابہ میں سے. بہرحال اس وقت نہیں ہے، میں عرض کرتا کہ ایک واقعہ خاص طور پر ان کا جو آتا ہے سیرت میں. لیکن یہ وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لهو ولعب، یہ دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں سوائے کھیل اور تماشے کے کچھ بھی نہیں. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل میں تو آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ جانتے ہیں. یہ ریجے ہوئے دنیا پر، یہ دنیا کے غلام بنے ہوئے ہیں، اس میں گم ہو کر رہ گئے ہیں، سارا وقت، ساری توانائی، ساری سوچ بچار، ساری بھاگ دوڑ اسی دنیا، اس میں گم ہو کر رہ گئے. لیکن یہ ہے کہ کاش کہ انہیں معلوم ہوتا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اصل میں تو آخرت کا گھر، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی ہے ہی وہ. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. اب آخری آیت میں پھر وہی صیغہ جو ہے مشدد نون کے ساتھ اور نام مفتوح کے ساتھ، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے لیے محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے، چاہے کہیں انہیں راستہ نظر نہ آ رہا ہم راستہ کھول کر دیں گے ان کے لیے، ہم انہیں ہدایت دیں گے، راستے کھولیں گے ان کے لیے، اپنے راستے جو ہیں ان کی ہدایت دیں گے، ان کی طرف رہنمائی کریں گے. اب آپ سوچئے کہ حضور کے لیے مدینے کا راستہ کس نے کھولا؟ حضور تو ابھی گئے بھی نہیں، آپ کو خیال بھی نہیں آیا. چھ افراد حضرت کے، ایک سال ایمان لے آئے، اگلے سال 12، اگلے سال 72، بیعت ہو گئی، قول و قرار ہو گیا، دار الہجرت بن گیا، وہاں حضور کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہے، یہاں آپ کے زندہ یا مردہ لانے پر 100 اونٹوں کا اعلان ہو رہا. 3 دن آپ جو ہے 3 دن رات غار ثور میں روپوش رہے. کس نے کیا؟ اللہ راستہ کھولتا ہے. اس اعتبار سے یہی صیغہ آیا ہے قرآن مجید میں، جب وہ جد و جہد اقامت دین کی اگلے سے اگلے مرحلے میں آئے گی تو فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم ولینصرن اللہ من ینصرہ، اور لازمن اللہ مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں، جو اس کے دین کے لیے اس کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، اس کے لیے تو تکلیفیں دیتے ہیں، مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، تن من دھن لگاتے ہیں، دنیا کے اعلیٰ کیریئر چھوڑ دیتے ہیں، ان کو جو ہے کر دیتے ہیں، اور وہ روٹھی سوٹھی پر گزارا کر کے جو اپنی زندگی بسر کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے ساتھ چپتے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں. نتیجہ نکلے نہ نکلے سب کو پرواہ نہیں، ہمارے لیے نتیجہ آخرت ہے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ تو بونس ہے. اگر ہو جائے کامیابی تو یہ بونس ہے، یہ اضافی ہے. اصل کامیابی جو ہے وہ تو اصل کامیابی جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کا نجات پا جانا، اللہ کی رضا اگر حاصل ہو گئی تو کیا کہہ دیں، یہی سب سے بڑی کامیابی. ذالک الفوز العظیم، سورہ صف میں بھی جو کہا گیا ہے، ذالک الفوز العظیم کے بعد فرمایا گیا ہے وہ اخرا تحبون، ایک اور چیز بھی جو تمہیں بہت پسند ہے، یہ ہمارے نزدیک بونس کے درجے میں ہے، ہمارے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے، اصل تو اہمیت ہے آخرت کی. لیکن یہ کہ جو تمہیں محبوب ہے کہ دنیا میں بھی کامیابی ہو جائے، تو اے محمد کے ساتھیوں اب تمہیں بشارت ہے کہ اب فتح قریب ہے. اس لیے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے غزوہ احزاب کے بعد، سخت ترین امتحانات سے، جبکہ حضور کے صحابہ کی جماعت گزر چکی تھی کامیاب ہو کر، تو پھر انہیں یہ خبر دے دی گئی کہ اب جو ہے ایک دوسری اور چیز جو تمہیں بہت پسند ہے، اخرا تحبونھا نصر من اللہ و فتح قریب، اب فتح آیا چاہتی ہے، تمہاری قدم بوسی کیا چاہتی ہے. یہ یقین بھی ہو انسان کو، میری زندگی میں نہ صحیح اگلی نسل میں صحیح، ہماری محنت جو ہے وہ رنگ لائے گی ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد، لوگ اپنی جانیں دیں گے، اپنی خون اور اپنی ہڈیوں کا چورا جو ہے اس کی بنیاد کے اندر ڈالیں گے، پھر یہ عمارت کھڑی ہوگی. ہونی تو ہے، جس کی خبریں جو ہے صحیح احادیث کے اندر آئی ہیں کہ قیامت سے قبل کل دنیا کے اندر جو ہے وہ اللہ کا دین غالب ہوگا، اور نظام خلافت علی منہاج النبوہ کل روئے عرضی کے اوپر قائم ہو کر، ہونی تو ہے. اب یہ کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کے لیے اپنا تن من دھن وقف کرتے ہیں. آج اس موضوع پر تو اتنے ہی پر اکتفا کر رہا ہوں. اب آسوں میں ہمارے ملکی حالات میں ایک بہت ہی اہم ٹرن جو ہے اس ہفتے کے دوران آیا ہے، جس کے کہ بڑے دور رس مضبرات اور نتائج نکل سکتے ہیں. پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب میاں شہباز شریف صاحب نے گجے کی چوٹ اعلان کیا کہ دہشت گردی جو ہے وہ طالبان کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اور طالبان تربیت دے رہے ہیں دہشت گردوں کو، ہمارے پاس اس کا ثبوت ہے. اور اس کے بعد میں یہ بات کہہ رہا ہوں، نہایت ہی ناعاقبت اندیشانہ بیان، بہت ہی غلط بیان جو انہوں نے دیا. لیکن یہ کہ پھر انہوں نے اگلے دن جو ہے وہ اس سے پسپائی اختیار کی، اپنا تھوکا ہوا چاٹ لیا، خود تو نہیں لیکن یہ کہ بہرحال کسی کے ذریعے سے کہ ان کا بیان صحیح نہیں سمجھا گیا، بات جو ہے وہ کچھ اور صحیح نہیں تھی. یہ عام طریقہ سیاست دانوں پر ہے. لیکن پھر کل جو بات ہوئی ہے تو کل تو دونوں بھائی بولے ہیں. میاں شہباز شریف صاحب نے جو یہاں پہ کچھ علماء کی، علماء دین کی کانفرنس ہوئی المرا ہال میں، وہاں جن کا غیظ و غضب تھا، وہ رات ٹی وی پر میں نے دیکھا ہے، بہت غیظ و غضب کے عالم میں تھے جو بات کر رہے تھے. باتیں صحیح بھی تھیں یقیناً، کہ ہمارے لیے جہاد جو ہے وہ جو غربت کے خلاف جہاد ہے، جہادت کے خلاف جہاد ہے، فرقہ پرستی کے خلاف جہاد ہے، یہ بے شمار جہاد ہے جو ہمارے کرنے کے ہیں. یہ کیا جو جہاد جو ہے دہشت گردی کی شکل میں شروع ہو گیا ہے، تو باتیں صحیح بھی تھیں. لیکن یہ کہ انہوں نے جس طریقے سے ایک خاص جو طبقہ ہمارے ہاں ہے، خاص مکتب فکر کی طرف اپنا روح سکون رکھا ہے، پھر یہ کہ اس سے پہلے خبر آ چکی ہے، یہ نیشن کی لیڈ سٹوری تھی، اہم تھی، کہ کوئی 82 مدارس ہیں، دینی مدارس، ان کے خلاف اقدام کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ کہ ان کے اوپر جو ہے ٹریک ڈاؤن ہوگا حکومت کی طرف سے. پھر کل جو ہے نواز شریف صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے، اگرچہ انہوں نے زیادہ دھیمے انداز میں بات کہی ہے، کہ ہمارے پاس اس کے ثبوت ہیں کہ بعض دہشت گرد جو پکڑے گئے ہیں انہوں نے تربیت حاصل کی تھی افغانستان میں، تو ہم نے یہ پیغام پہنچا دیا ہے ملا عمر تک کہ وہ ہمارے دہشت گردوں کے وہ جو مراکز ہیں تربیت کے ان کو بند کر دیں. اس سے پہلے وزارت داخلہ کا بیان آیا تھا کہ اس میں بیرونی ہاتھ ہے, یہ راہ کا عمل دخل ہے, اور یہی میری بھی رائے تھی اور اب بھی ہے. چنانچہ پرسوں جب گوزنامہ پاکستان کے ایک صاحب نے مجھ سے ٹیلی فون پر رائے پوچھی تو میں نے کہا تھا میرے نزدیک یہ شیعہ سنی چپلش کا شافتانہ نہیں ہے, وہ چپلش ہمارے معاشرے میں کہیں ہے ہی نہیں. کہیں وہ اس طرح کا کوئی عوامی سطح پر تصادم ہو, کوئی عوامی سطح پر نفرت کے آثار نظر آ رہے ہیں ہی نہیں. یہ تو اصل میں ایک خاص معاملہ تھا ایک خاص دور میں, اور وہ بھی تقریباً ختم ہو چکا. اس لیے کہ اس کے لیے اگر کوئی اس کے ڈانے ملتے تھے ایران اور سعودی عرب کے ساتھ, تو اب تو ایران اور سعودی عرب کے جو مراسم ہیں وہی بہت بہتر ہو چکے ہیں. لہذا یہ سارا معاملہ جو ہے یہ راہ کا ہے, اور راہ ہم سے کشمیر کا بدلا لے رہا, اور وہ اس کو قبر کے طور پر استعمال کر رہا ہے. ہم نے جو ان کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے, ہمارے جو مجاہدین گئے ہوئے ہیں, جو انفلٹریٹرز گئے ہیں, یقیناً گئے ہیں, کون کہتا کہ نہیں گئے, چاہے وہ لشکر طیبہ کے ہوں اور چاہے وہ جو بھی کوئی اور جماعتیں ہیں, تو ہمارے لوگ وہاں گئے, وہ انڈیویجولی گئے, حکومت نے مدد کیے نہیں کیے وہ بجا کا مسئلہ ہے, لیکن لوگ تو گئے ہیں. انہوں نے ناطقہ بند کیا ہوا, 7 لاکھ فوج ان کی جو ہے انگیز ہے وہاں پر, اور ان کے لوگ مر بھی رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ ان کے سپاہی مرتے ہیں, ان کے فوجی مرتے ہیں, ان کے آفیسرز مرتے ہیں, ادھر مجاہدین جو بھی شہید ہوتے ہیں. تو یہ درحقیقت اسے اپنا بدلہ لینا ہے, بالکل نیچرل سی بات ہے. البتہ یہ میں نے کہا تھا آپ نے اس انٹرویو میں کہ یہ عین ممکن ہے کہ کچھ ایسے لوگ را کے اعلی کار بن گئے ہوں کہ جنہوں نے عسکری تربیت افغانستان میں حاصل کی, یہ عین ممکن ہے. اس لیے کہ جب جہاد جاری رہا پورا پاکستان اس جہاد کی پشت پر تھا, اس پر بھی کیمپ کھلے ہوئے تھے, بے شمار پاکستانی لوگ گئے ہیں, مختلف جماعتوں نے لوگوں کو بھیجا ہے بڑے منصوبے کے ساتھ, وہ وہاں سے عسکری تربیت لے کر آئے ہیں. اور اب بھی افغانستان میں جو جہاد جاری ہے, وہ جو شمالی جو اتحاد ہے اس کے خلاف جو جنگ جاری ہے, اس میں یقیناً بہت سے پاکستانی بہت سے عرب جو ہیں اس میں حصہ لے رہے ہیں. اس لیے کہ وہ میں بات میں عرض کروں گا کہ ہمیں تو بڑی امیدیں وابستہ ہیں افغانستان کے ساتھ. اس حوالے سے جو لوگ جا رہے ہیں اب ان میں کوئی کالی بھیڑے بھی چلی جائے اور ان کی طرف سے جو ہے ان کا نیت یہ ہو کہ واپس آ کے یہاں دہشت گردی کرنی ہے اور وہاں جا کر انہوں نے وہ تربیت حاصل کی, تو یہ عین ممکن ہے. تو اس کو قرین قیاس قرار دیا جا سکتا ہے. اس پس منظر میں اصل میں یہ بہت بڑی ایک نمایاں کنٹراسٹ کی حیثیت سے آئی ہے کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ اکھڑ ہیں اور درست مزاج ہیں اور جنونی ہیں اور وحشی کہلانے والے جو یہ طالبان ہیں, ان کی طرف سے جو جواب آیا ہے شہباز شریف کے بیان کا انتہائی حلم اور تحمل کا حامل ہے. اس سے زیادہ عمدہ بیان, اس سے زیادہ مہذب بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ قطعاً کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. ہم دہشت گردی کے نہ اپنے ہاں قائل ہیں نہ کہیں اور قائل ہیں, ہمارے ہاں کوئی دہشت گردی نہیں ہے, شیعہ ہمارے ہاں آباد ہے. وہ ایک علیحدہ بات تھی کہ جب وہ جنگ ہو رہی تھی اور وہ طالبان نے جب قبضہ کیا ہے تو اسے کچھ زمانے میں, تو ظاہر بات ہے کہ سنی بھی مارے گئے جو شمالی اتحاد کے لوگ تھے, اس میں سے شیعہ بھی مارے گئے کہ جو طالبان کی مخالفت کر رہے ہیں. اس کے بعد کوئی فساد ہوا نہیں ہے, شیعہ سنی کا کوئی فساد نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے لعنت بھیجی کہ ہم اس دہشت گردی پر لعنت بھیجتے ہیں, اور یہ کہ اب آئندہ ہم نگاہ رکھیں گے کہ کون لوگ یہاں آ رہے ہیں, یہ بات انہوں نے کہہ دی. گویا کہ وہی امکان جو میں نے بھی رکھا تھا نمائندہ پاکستان کے, گویا انہوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ ہو سکتا ہے جو لوگ وہاں سے آ رہے ہیں ان میں اس قسم کے لوگ ہوں, اب ہم ان کی نگرانی کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر تو زون کے سب سے بڑے اس وقت وکیل ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان تو جواب میں جو آیا تھا میاں شہباز شریف کے, وہ ترکی بترکی جواب تھا کہ امریکہ کو ان سے بڑا شر وکیل بھی اور مل نہیں سکتا. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہنا چاہیے امریکہ اور بھارت دونوں کو, شاید شہباز شریف نے جس طریقے سے پہلے روز یہ بیان دیا تھا تو ان دونوں کی وکالت اس سے زیادہ زوردار انداز نہیں کی جا سکتی. بہرحال ملتا عمر کا جو بیان آیا ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ہے حکومت کو اس معاملے کے اندر کم سے کم طالبان کی حد تک پورا مطمئن ہو جانا چاہیے. اب یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے قول کے پکے ہیں, ان میں انہوں نے وہ جو پرانی روایات ہیں کہ اسامہ ہمارا مہمان ہے, ہم مہمان کو حوالے نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, حالانکہ اربوں ڈالر کی رشوت ان کو پیش کی جا رہی ہے, کتنے بڑے بڑے جو ہے وہ پیشکشیں کی جا چکی ہیں, لیکن ان کا کہ ہم اس کے لیے بالکل تیار نہیں, ہمارا مہمان ہے. ابتدا میں کہہ دیا تھا اگر تمہارے پاس شواہد ہے اس کے خلاف ہمیں تو ہم مقدمہ چلائیں گے, ٹھیک ہے, ہمارے پاس ہے. اب یہ نہیں کہتے کہ اگر اس نے دہشت گردی کی ہے, کوئی ثبوت تمہارے پاس ہے, کوئی شواہد ہے تو لاؤ دو ہمیں, ہم اس پر مقدمہ چلائیں گے, لیکن یہ کہ ہم آپ کے حوالے نہیں کریں. اور اس کے اوپر اللہ کا شکر ہے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں, جمے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں اور استقامت اس کی جو ہے وہ عطا فرمائے. اب ایک طرف تو یہ منظر ہے جو پاکستان میں ڈیولپ ہو رہا ہے, دوسری طرف دیکھیے عالمی سطح پر روس نے انتہائی وحشیانہ بمباری چیتنیا میں شروع کر دی, اور وہ بھی کہہ رہا ہے یہ دالستان وغیرہ میں یہ مسلم فنڈامنٹلسٹ جو جا رہے ہیں چیتنیا سے اور جو وہاں بھی بغاوت کی آگ بڑھتا رہے ہیں. اب آزادی کی تحریک اگر ایسٹ تیمور میں ہو تو وہ تو ہے سرپرستی کی مستحق، آزادی کی تحریک اگر کسی مسلمان ملک میں ہو تو وہ گویا کہ دہشت گردی ہے مسلم فنڈامنٹلزم کی، اس لیے کہ ایسٹ تیمور کے لوگوں کو انہوں نے عیسائی بنا لیا تو وہ عیسائی ہے. لہذا ان کے لیے پوری دنیا سے پہنچ گئی ہے، پوری دنیا سے امداد پہنچ گئی ہے، وہاں ریفرینڈم کرا لیا گیا. فرق کیا ہے؟ کسی شخص نے یہ صحیح کہا تھا، غالباً سردار آصف احمد علی نے کہا تھا یا کسی اور نے، کہ ایسٹ تیمور جب کہا گیا تھا امریکہ کی طرف سے کہ کشمیر کا مسئلہ اور ایسٹ تیمور کا مسئلہ بہت مختلف ہے، تو انہوں نے صحیح کہا تھا کہ فرق اتنا ہی ہے کہ یہاں مسلمانوں کا مسئلہ ہے، وہاں عیسائیوں کا مسئلہ، اور کوئی فرق نہیں. باقی تو مسئلہ جھوٹا تو ہے. آپ کے وعدے تھے، یونائٹڈ نیشنز کے وعدے تھے، پریزنسائڈ کرائیں گے، آپ کے ریزولوشن رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ ادھر تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اور وہاں جو ہے سارے جو ہے وہ نیٹو کے اور فلاں کے ممالک تھے، اور آسٹریلیا کی بڑی فوج پہنچ گئی ہے، اور کہاں کہاں سے لوگ پہنچے ہیں، یہ ساری جو ہے در حقیقت. اور چیچنیا پر جو ہو رہا ہے اس کے اوپر ابھی پوری دنیا خاموش ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، حالانکہ خود ان کے ٹیلی ویژن دکھا رہے ہیں کیا تباہی آ رہی ہے، ان کے دیہات اس طریقے سے برباد ہو رہے ہیں، لاکھوں لوگ جو ہے وہاں سے نکل گئے ہیں. انگوشتیا جو ہے برابر کا کی ایک اور ریاست ہے روس کی، اس میں جا کر پناہ گزین ہے، وہ بیچاری چھوٹی سی ایک ریاست ہے، اس کے پاس رائے نہیں ہے، ادھر ابھی کوئی امداد کا سلسلہ شروع نہیں ہوا. لیکن یہ کہ اس تیمور کے اندر جو ہے وہ تو تانتا لگا ہوا ہے اس امداد کا. تیسری طرف امریکہ نے یونائٹڈ نیشنز میں اب قرارداد پیش کر دی ہے کہ طالبان پر فضائی پابندیاں عائد کی جائیں، اور طالبان کے تمام اثاثے جہاں بھی کہیں منجمد کر دیے جائیں. اور روس کا جو نمائندہ اس وقت وہ صدر ہے جنرل اسمبلی کا، اس نے کہا کہ ہم سپورٹ کریں گے. یہ گویا کہ الکفر ملت الواحدہ، یہ پوری کفر کی ملت واحدہ جو ہے اب اسلام کے خلاف جو ہے جمع ہو رہی ہے اپنی پوری قوتوں کو مجتمع کر کے. اور یہ آپ کو شاید یاد ہوگا، یہ تین سال پہلے کی بات ہے کہ جب یہ ختم ہوا ہے یو ایس ایس آر، اور معلوم ہوا کہ اب وہ کولڈ وار کو جو ہے وہ تو اب تاریخ سے بڑے پرانے خانے میں کہیں رکھی گئی، ختم ہو گئی، تو کسی نے پوچھا تھا کسی ذمہ دار آدمی سے، نیٹو کے ذمہ دار آدمی سے، کہ اب نیٹو کا کیا جواب ہے، کیوں نیٹو کو برقرار رکھا ہے؟ تو صاحب کہا تھا کہ مسلم فنڈامنٹلزم کا خطرہ ہمیں ہے، اور اس کے مقابلے کے لیے نیٹو کو ابھی ہمیں قائم رکھنا ہے. یہ صورتحال جو ہے بہت تیزی کے ساتھ اب بدلتی ہوئی ادھر آ رہی ہے، کہ یہ سب کے سب جمع ہو کر جو ہے، اور اس وقت جو ہے افغانستان پر خاص طور پر جو ہے، اس میں بھارت بھی، بھارت جاگنی الاپ رہا ہے، وہ گہرا کشمیر میں بھی جو ہے طالبان نے ہمارا ناطقہ بند کیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیر میں بھی جو پاکستانی مجاہدین گئے ہیں انہوں نے افغان وار کے اندر جو ہے جہاد افغانستان جو تھا اس کو تربیت حاصل کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. نہ صرف وہ بلکہ وہاں عرب آئے ہیں کہاں کہاں سے، سوڈان سے، لیبیا سے، ہر جگہ سے، کوئی مسلمان ملک ایسا نہیں رہا ہوگا جہاں افغانستان کے اس وقت کی جنگ کے اندر اور جہاد کے اندر جو ہے لوگ آ کر شریک نہیں ہوئے. اور وہ سب کے سب لوگ اپنے ہاں جو ہے اب وہ یوں سمجھیے کہ پرسونا نان گریٹا جس کو کہا جاتا ہے ناپسندیدہ لوگ ہیں، وہ تو وہاں جائیں گے تو گردن مار دی جائے گی، مصری ہوگا تو پکڑا جائے گا فوراً گردن مار دی جائے گی. لہٰذا وہ اب اسی جہاد جو ہے جہاں کہیں بھی ہو رہا ہے اس کے اندر وہ اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں. تو یہ باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن طالبان کے خلاف بھارت، یہ روس سے آزاد ہونے والی ریاستیں، خود روس، پھر ایران، سب سے زیادہ جو سڑنے والی بات ہے وہ ایران کی ہے. میں آج خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں ایرانی حکومت سے، اور یہاں پر جو بھی ان کا اس وقت ہے کونسل جنرل، اس سے بھی میں آج کی مچاؤں گا پریس ریلیز، ان کو بھی بھیج دی جائے کہ اس پر نظر ثانی کرے اور یہ معاملہ دیکھ لے کہ اب یہ اسلام اور کفر کا معاملہ ہو رہا ہے. دنیا کو ہے پھر مار کر روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. ایک وقت میں جو ہے ایران اسی طور سے گزر چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب افغانستان کو در حقیقت انہوں نے جس طریقے سے گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہا ہے یہ پورا عالم کفر، اس میں ایران کا رول بدل جانا چاہیے. اور ظاہر بات ہے کہ افغانستان سے ایک ہی شکایت انہیں ہوئی تھی کہ ہمارے سفارتکار جو ہمیں مارے گئے، اس کے بارے میں اگر کہ اقتدار ان کے بیانات، تو چونکہ وہ کوئی جس کو ڈسپلن آرمی تو تھے نہیں، طالبان ان ٹرینڈ موب تھے، لہٰذا کچھ ہو گئی کچھ نہیں، اور وقتی طور پر حکومت کو پتا بھی نہیں چلا، ملا عمر کے علم میں بات نہیں آئی، لہٰذا انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں قتل نہیں، ہم نے تو نہیں مارے. لیکن بعد میں انہوں نے تحقیقات کی، معلوم ہوا کہ واقعی قتل مارے گئے ہیں کچھ لوگوں نے، کہ جو وہ گھس گئے بس انہیں پتا بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی سفارت خانہ ہے کیا ہے، وہ تو جو بھی جہاں کہیں نظر آیا اس وقت جو مزار شریف میں جب داخل ہوئے تھے اڑا دیا انہوں نے. اس حوالے سے واقعی تو پھر انہوں نے معافی مانگ لی، یہی سب سے بڑی بات تھی. ایران کہتا تھا کہ معافی مانگے، معافی انہوں نے مانگ لی کہ ہاں ہم سے یہ ہوئی ہے خطا، اور ہم ہوئی ہے نادانی میں، جان بوجھ کر نہیں ہوئی ہے، غلطی کے اندر ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرواتا ہے. اس حوالے سے ایران کو اب صورتحال کو دیکھنا چاہیے. ادھر ہماری امیدیں ہیں جو وابستہ ہیں، پیشن گوئیاں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب جو یہ ہمارا قبلہ اول بیت المقدس جو یہودیوں کے قبضے میں ہے اور جس کو کسی صورت بھی اس کے بارے میں وہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے پی ایل او کے ساتھ. اسی لیے وہ پی اسٹاک جو ہے وہ ربڑ کی طرح کھنچتی چلی جا رہی ہے لمبی سے لمبی اور موخر سے موخر. اس لیے کہ یروشلم کے مسئلے پر آ کر انہیں معلوم ہے یہ ٹوٹ جائے گا, یہ ربڑ کھنچتا کھنچتا وہاں تک پہنچے گا ٹوٹ جائے گا. لہذا اسے موخر کرنے کے اندر ان کو جو ہے آپ کے نظر آ رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہاں اس کو واپس لینے والی فوجیں اس خراسان سے چلے گی. یہ حدیث ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور ترمذی شریف کے اندر موجود ہے. امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے جو بھی گریڈیشن قائم کی حدیث کی کتابوں میں ٹاپ پر تو دو ہیں, صحیح ہیں صحیح مسلم صحیح بخاری, لیکن اس کے بعد نمبر دو پر جو کتابوں میں ترمذی شریف ہے اس کا بہت اونچا مقام. اور اس کی روایت یخرجو من خراسان رایات سود لا یردھا شیء حتی تنصب بہ لیا, تو ادھر سے تو جھنڈے چلیں گے یہیں سے جو ہے سورت بنتی چلی جا رہی ہے نظر آ رہا ہے کہ وہ جو خبریں تھیں جو محمد رسول اللہ بتا کہاں افغانستان ظاہر شاہ کا افغانستان روس کا بہت بڑا اڈا اور جو کابل جو ہے وہ بالکل جیسے تہران کے اندر جو تھی بے حیائی اور مغربی تہذیب بالکل اس کا جو ہے ریپلیکا کا کابل کے اندر موجود تھا, کوئی فرق نہیں تھا. ہاں دیہات کے اندر معاملہ علیحدہ تھا لیکن آج کا افغانستان کون کہہ سکتا تھا کہ یہ دیکھتے دیکھتے میں ہمیں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی, کہاں وہ ظاہر شاہ کا افغانستان کہاں آج طالبان کا افغانستان. تو حالات بڑی تیزی سے بدل گئے. اور اقبال کے دو شعر میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں افغانستان کے بارے میں کہے ہیں. آسیا ایشیا کو انہوں نے فارسی میں آسیا کہا, آسیا یک پیک کرے آب و گلس. ایشیا جو ہے وہ مٹی اور پانی کا ایک پیکر ہے. ملت افغان درا پیکر دلس, اس مٹی کے پیکر میں دل کی حیثیت ملت افغان کو حاصل ہے. جیسے کہ حضور نے فرمایا ہے آگاہ ہو جاؤ الا وہی القلب, انسانی جسم کا ایک لوتڑا ایسا ہے وہ صحیح ہو تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے, وہ خراب ہو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے. یہ ہے حدیث پس منظر میں ان تین شعر کے کہ آسیا یک پہ کرے آب و گلست, ملت افغان درا پہ کر دلست, در کشادے ہوں کشادے آسیا, در فسادے ہوں فسادے آسیا. اگر وہاں پر جو ہے حالات بہتر ہوں گے عمدگی ہوگی تو پورے ایشیا کے اندر پھیل جائے گی وہ عمدگی اور بھلائی اور خیرات اور حسنات, اور اگر وہاں فساد ہوگا پورے ایشیا میں فساد. اس حوالے سے بھی اور حضور کی حدیث کے حوالے سے بھی ہماری بڑی امیدیں ہیں. ایک صاحب نے جو ابھی ہو کر آئے ہیں افغانستان ایک کتاب بھی لکھی ہے اور انہوں نے اپنے بڑے نیکی کے جذبے میں دلائل دیے ہیں. شاہراہ وحدت امت آپ نے شاید دیکھا بھی ہو کہیں یہاں پر وہ لگا ہوا اس کا بینر. وہ کتاب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پڑھنی چاہیے, ان کے اپنے جذبات ہیں ان سے پوری طرح اتفاق کوئی کرے نہ کرے لیکن یہ کہ ان کی رائے آپ کے سامنے آنی چاہیے. شاہراہ وحدت امت وہ کتاب باہر مل جائے گی رعایتی قیمت پر. بارہ جو بات میں پاکستان کی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, حکومت پاکستان کے لیے سر دو راستے ہیں, یا تو امریکہ اور بھارت کے ایکسس میں اپنے آپ کو فٹ کر لیں جو وہ کر رہی ہے اس وقت, لیکن اگر یہ پالیسی آگے چلی انتہائی خوفناک نتائج نکلیں گے, پاکستان بدترین قسم کی خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گا. یہ پورا پختون بیلٹ اور اس کے ساتھ سرائیکی بیلٹ جو ہے ہمارا جس میں کہ ان جماعتوں کا ایک بڑا اثر و رسوخ ہے, ان کے مدارس ہیں, اور مدارس کے خلاف جو اقدام کیا گیا تو اس کا بھی بہت زرد عمل شدید ہوگا. یہ جس انداز میں وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے اب چونکہ امریکہ یاترا کر کے آئے ہیں امریکہ کا ہاتھ پشت پر ہے لہٰذا حوصلے تو بلند ہونے ہی چاہیے, لیکن یہ کہ نہ عاقبت اندیشی ہوگی اگر اس پالیسی کے اوپر یہ چلے کہ امریکن بھارتی ایکسس میں اپنے آپ کو فٹ کیا تو یہ روح پاکستان سے غداری ہوگی. ہمیں تو خود پاکستان کی حفاظت اور دفاع کے لیے افغانستان کی ضرورت ہے. بھارت کے مقابلے میں ہمارے پاس جو ڈیپتھ ہونی چاہیے زمینی اعتبار سے ڈیفنس کے لیے وہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے 200 برس قبل جبکہ اسی جو جنوبی ہند کی طرف سے اٹھی تھی آندھی مرہٹوں کی تو اس کو ختم کرنے والا شاہ ولی اللہ کی دعوت پر احمد شاہ ابدالی افغانستان سے آیا, ورنہ اسی وقت یہاں سے اسلام کا اور مسلمانوں کا خاتمہ ہو جاتا. مرہٹا قوت اس آندھی کی زور سے اٹھی. اس حوالے سے نوٹ کر لیجئے. اور ٹھیک ہے واجپائی کی حکومت کو اب وہ انہوں نے مبارکباد بھی دی ہے, ہمارے بھی تجزیہ نگار جو ہے ایوب خاص ایوب بیگ صاحب نے کہا ہے کہ یہ اس پوزیشن میں بہتر ہے واجپائی کے وہ پاکستان سے کوئی گفتگو شنید کر کے کوئی معاملہ طے کر لے, مجھے بھی ان سے اتفاق ہے. لیکن واجپائی کا ایک رخ اس وقت ہے, وہ ماسک جو ہے وہ اس کی 22 الائڈ پارٹیز کی وجہ سے, جس کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنا اصل جو چہرہ وہ چھپا لیا ہے. لیکن اگر کبھی ایبسولوٹ میجورٹی میں یہ جو بی جے پی کی حکومت آ گئی اور آر ایس ایس کی تو جان لیجئے ان کے ان سے کسی خیر کی کوئی توقع نہ رکھے. پاکستان کو ختم کیے بغیر اکھنڈ بھارت قائم کیے بغیر اگر ان کے بس میں ہو وہ کسی طرح بھی بس نہیں کریں گے اور کسی طرح بھی گھر دیں گے. یہ صورتحال جو ہے انتہائی خطرناک ہوگی اگر ہم نے اس وقت اپنے آپ کو بھارت اور امریکہ کے ایکسس میں فٹ کر لیا. ہم نیک و بد حضور کو سمجھا دیتے ہیں, باقی اختیار ظاہر بات ہے کہ حکومت کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحیح بات کی جو ہے توفیق عطا فرمائے اور غلط راستوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.